الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. وہ دوزخ کیسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ میں انسان اور پتھر بھی جلیں گے، اور جو خدا نخواستہ اس میں چلا گیا تو اس سے اللہ کے حکم کے بغیر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے مضبوط سخت اور طاقتور فرشتے اس پر مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بس وہ کرتے. تو جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. اب جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم سے اپنے آپ کو اور بچوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی دین سیکھو، اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ. خود بھی علم دین حاصل کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی علم دین سے آراستہ کرو. یہ علم دین سیکھنا سکھانا، خود بھی دین سے واقف ہونا، اپنے اہل و عیال کو بھی دین سے باخبر کرنا، یہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کا طریقہ ہے. معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. فرض کی میں دو قسمیں بتا چکا ہوں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ. فرض عین یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو دین کی ضروری ضروری باتیں معلوم ہوں، یہ تو فرض ہیں اور فرض عین ہے. اگر یہ فرض ادا کر لیا ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، تب تو ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہو گئے. اور اگر خدا نخواستہ یہ فرض عین ہم نے ادا نہیں کیا ہے، تو جیسے نماز چھوڑنے پر دوزخ کی وعید ہے، روزہ نہ رکھنے پر جہنم کی وعید ہے، زکوٰۃ حج نہ کرنے پر جہنم کی وعید ہے. فرض عین علم دین نہ سیکھنے پر بھی جہنم کی وعید ہے جو یہاں بیان کر دی گئی، کہ اگر کوئی یہ فرض عین کا درجہ بھی پورا نہیں کرے گا اور حاصل نہیں کرے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے. لہذا فرض عین درجہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھے. اور کس طرح سیکھے اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور آخر میں بھی انشاءاللہ تعالی اس روح کے آخر میں بھی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقے بیان فرمائے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑا اور بنیادی فرض ہے، یہ اس کی طرف بہت ہی کم توجہ، صرف مدرسوں میں تو تھوڑا بہت اس کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، لیکن عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر تو دین سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا، علم دین سیکھنے سکھانے اور پڑھنے اور حاصل کرنے کا رجحان ہی نہیں، خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. بس عام حالات ہمارے یہاں یہ ہیں کہ بس بچہ پڑھتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بڑا ہوتا ہے تو بس پھر انگریزی اسکولوں میں ڈال دیا جاتا ہے. ماں باپ دنیاوی تعلیم دینا تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ بھی جو پڑھے لکھے ہیں، جاہل تو وہ بھی نہیں کرتے. لیکن بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے اگر توجہ نہیں دیتے ہیں، سمجھ ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو خود کو اور اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھانے کی طرف توجہ نہیں، جس کی وجہ سے عام مسلمان مردوں عورتوں کو دین کی عام اور ضروری ضروری باتیں بھی معلوم نہیں ہیں. بس وضو نماز میں تو نقل چل رہی ہے، جیسے چھوٹوں نے بڑوں کو دیکھا، اب وہ چھوٹے بڑے ہو گئے، اب وہ اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں. اس میں بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کو کس کو چیک کرائیں، کس کو دکھائیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بس اس میں تو خالی نقل ہی چل رہی ہے، وہ دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں. لیکن کتابوں میں کیا لکھا ہے، کتاب میں وضو کا کیا طریقہ ہے، غسل کیا طریقہ ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں. یہ کوتاہی یوں کہنا چاہیے کہ 100% ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی. اور جب دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو عمل صحیح کیسے ہوگا، اور جب عمل صحیح نہیں ہوگا تو پھر نجات کیسے ہوگی. یہ کوتاہی ایسی ہے کہ یہ بچپن سے بڑھاپے تک چلی آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں سکھلاؤ، یہ فرض ہے. اور نہیں تو پھر انجام دوزخ ہے، پھر انجام جہنم. جس علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کر کے آخرت کے بلند درجات حاصل ہوں گے انشاءاللہ، ایسے علم نہ سیکھ کر اور کے مطابق عمل نہ کرنے پر وبال بھی بڑا سخت ہے. تو ایک تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ضروری علم دین سے آراستہ کرنا فرض ہے. اس لیے اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے. اور اب تک اس میں جو کوتاہی ہو گئی، اور کوتاہی بھی معمولی کوتاہی نہیں ہے، زبردست کوتاہی ہے، کہ ہم نے دین کا ضروری علم حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہ دی، اور اس فرض سے ہم آج تک غافل رہے، تو غافل رہنے کی وجہ سے گنہگار ہوئے. اس گناہ سے سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کر کے اب آئندہ اس کوتاہی سے بچیں. اور جیسا کہ میں پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ ضروری علم دین سیکھنے کے لیے لازماً وقت نکالیں، ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کافی ہے بس. اور پھر اپنے محلے کے مدرسے میں یا محلے کی مسجد میں اگر امام خطیب یا خادم یا کوئی ایسا حافظ قاری صاحب ہوں تو ایک کام تو یہ کریں کہ قرآن شریف تجوید سے سیکھیں. جیسے دین سے ہماری ناواقفیت عام ہے، تجوید سے ناواقفیت بھی اس سے زیادہ عام ہے. یعنی 1000 آدمیوں کو لے کر ان سے قرآن شریف پڑھ کے پڑھوا کر دیکھو، سن کر دیکھو، تو 1000 کا 1000 قرآن شریف غلط نکلے گا. 1000 میں ایک آدمی بھی تو ایسا ملنا مشکل ہے جسے قرآن شریف صحیح ہو اور تجوید کے مطابق ہو. کوئی بات ہے کہ تجوید سے پڑھنے کا رواج ہی نہیں، اور اس کو کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے نہیں یہ بھی فرض و واجب ہے. ارے تجوید سے پڑھنا یہ فرض و واجب ہے، لہذا توجہ نہیں. تو جیسے درجہ فرض عین کے علم سے 1000 میں سے ایک بھی حامل نکلنا مشکل ہے، اسی طرح 1000 میں سے ایک کا بھی تجوید کے مطابق قرآن سے پڑھنے والا نکلنا مشکل ہے. ایک تو یہ کام کریں، چاہے کسی کی عمر 80 سال کی ہو گئی ہو، اور چاہے 70 سال کی ہو، چاہے کسی کی 60 سال ہو یا 50 سال ہو، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جیسے 70-80 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں تو 80 سال کا ہو گیا اب میں کیا نماز پڑھوں، میری تو عمر 70 سال ہو گیا اب میں کیا نماز پڑھوں. تو جیسے یہ عذر نہیں چل سکتا، یہ بھی نہیں چل سکتا کہ میں کیا پڑھوں. چاہے 80 سال کی عمر ہو، چاہے 70 سال کی عمر ہو، چاہے 60 سال کی عمر ہو، قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا، اس کی کوشش کرنا فرض ہے. اور دوسرے روز مرہ کے ضروری مسائل، اس کے لیے بھی استاد تلاش کر لیں. اور قرب و جوار میں ہمارے طلب ہوگی، فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے. اے خواجہ درد نے مگر نہ طبیب ہست، تو یہ اگر نہ چاہے تو بہانے 1000 ہیں پڑھنے والے کی، تو بھائی استاد موجود ہیں. لہذا اس بات کے لیے بھی وقت بھی نکالیں اور جستجو بھی کریں کہ کوئی ایسا استاد مل جائے جو کہ ہمیں دین کی ضروری ضروری باتیں پڑھا دے. جب مل جائے تو پھر مجھ سے مشورہ کر لیں کہ کون سے مسائل ہم سیکھیں، مسائل کی کون سی کتاب لیں، تاکہ وہ مسائل پھر اس استاد سے پڑھیں جس میں نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، پاکی کے، ناپاکی کے، روزمرہ کے، وضو کے، غسل کے، نمازوں کے سارے ضروری ضروری مسائل آ جائیں، کچھ ضروری آداب بھی آ جائیں. اس طرح سے روزانہ جب 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ان کاموں کے اندر لگے گا، آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور علم دین آ جائے گا، اور ہم اس فرض کے ادا کرنے والے ہو جائیں گے جبکہ اب تک ہم اس کے تارک بنے ہوئے ہیں. اب تارک بنے ہوئے پھر انشاءاللہ ادا کرنے والے بن جائیں گے اور پھر علم حاصل کرنے کے فضائل بھی حاصل ہوں گے, اور علم حاصل کرنے پر جو آخرت میں درجات عالیہ ہیں ان کے حاصل ہونے کی بھی انشاءاللہ تعالی امید ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری جہالت دور ہوگی جو 100 عذابوں کا ایک عذاب ہے, ہماری زندگی میں جان پڑ جائے گی. اور پھر دین سے ناواقف ہونے کی بنا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا غلط کاموں کے کرنے کی وجہ سے جو وبال ہم پر آ رہا ہے اس کا سدے باب ہو جائے گا. تو اتنے فائدے ایک فرض ادا کرنے پر اور اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں اس کے ادا نہ کرنے پر. لہذا آج ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں گے انشاءاللہ تعالی, آج کے بعد سے ہم اس فرض میں کوتاہی نہیں کریں. اس کے بعد حضرت نے ایک حدیث لکھی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو موت کے بعد بھی جن اعمال صالحہ پر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے وہ یہ ہے, نمبر ایک علم دین جو اس نے دوسروں کو سکھلایا, نمبر دو اس نے علم کو پھیلایا, نمبر تین اس نے نیک اولاد چھوڑی. یعنی تین عمل ایسے ہیں کہ انسان اگر مر جائے اور مرنے کے بعد سب جانتے ہیں کہ مرنے والا عمل سے بالکل عاری ہو جاتا ہے, پھر وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, کرے بھی تو کوئی ثواب نہیں, سب جانتے ہیں اس کو کہ عمل کا ثواب عذاب دنیا میں ہے, مرتے ہی بس عمل کا درجہ ختم, بس اب جو عمل کیا تھا اب اس کا بدلہ ہے آگے, نیک عمل کیا تو نیک بدلہ, برے اعمال کیے ہیں تو برا بدلہ, لیکن آگے عمل نہیں ہے. اس میں مجھے حکایت یاد آئی کہ ایک بزرگ جو ہے وہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر پر سے گزرے تو ان پر صاحب قبر کا حال منکشف ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ میت قبر میں قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہے. یہ ذرا خوش طبع آدمی تھے, انہوں نے کہا دو باتیں کی انہوں نے, ایک تو یہ بات کہی کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قبر کے اندر کوئی عمل نہیں ہے, نم کرومت العروس حدیث میں آیا کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے مومنوں کہ آپ اس طرح سوچا جیسے دلہن سوتی, اور تو ہم یہاں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو جو کہ عمل ہے, ہم نے سنا تھا کہ عمل دنیا تک ہے آخرت میں عمل نہیں ہے, تم کیسے عمل کر رہے ہو. دوسرے بطور مزاح کہا کہ حافظ جی رمضان شریف آ گئے کیا, قرآن شریف پھیر رہے ہو, یعنی رمضان وہاں بھی آتا ہے کہ عالم برزخ میں بھی دنیا میں عادت ہے. تو اس میت نے جواب دیا کیا رمضان تو نہیں آتا اور نہ رمضان کی تیاری ہے, اور یہ تیاری قرآن شریف پڑھنے کی کوئی تراوی میں سنانے کے لیے نہیں ہو رہی. اور رہی پہلی بات تو یہاں پر کوئی عمل کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جب کوئی دنیا چھوڑ کر کے یہاں آتا ہے اور قبر میں اسے تین سوال کیے جاتے ہیں اور تین سوالوں کے جواب میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے, تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اب تم قیامت تک تمہیں یہیں پہ رہنا ہے, یہ تمہاری خبر ہے جو اس کے لیے اس کی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے, تو اب تم یہاں رہو گے اکیلے رہو گے, تمہارا کوئی من پسند کام ہو کوئی شغل ہو تو وہ بتلا دو, غور کر لیں گے اگر تمہارے مناسب ہوگا تمہیں اجازت دے دیں گے. چنانچہ مجھ سے یہی پوچھا گیا تو میں دنیا کے اندر الحمدللہ رمضانی نہیں واقعی حافظ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کا شوق عطا فرمایا تھا اور ذوق عطا فرمایا تھا، تو میں قرآن شریف دنیا میں بھی بہت پڑھا کرتا تھا، رمضان میں بھی پڑھتا تھا، رمضان کے علاوہ بھی میرا پڑھنے کا عام معمول تھا. مجھے قرآن شریف کے پڑھنے سے خاص شغف تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو مجھ سے جب پوچھا گیا تم کیا کام کرنا پسند کرو گے اور اپنے وقت کو کس طرح گزارنا پسند کرو گے، تو میں نے کہا جی مجھے تو قرآن شریف پڑھنے کی اجازت مل جائے تو ذہن مقدر، کیونکہ یہ میرا بہت ہی پسندیدہ مشغلہ ہے، تو اس کی مجھے اجازت مل گئی، اس لیے میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. اب یہاں پر نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے، بس یہاں تو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اب میں رات دن قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں. بس 24 گھنٹے میرا کام یہاں قرآن شریف کی تلاوت ہے. یہ کہہ کر اس نے عجیب بات کہی اور یہ کہا کہ جب سے میں دنیا سے اس قبر میں آیا ہوں، یہاں آ کر میں نے اب تک 70,000 قرآن شریف ختم کر لی. 70,000 وہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم ایک سبحان اللہ مجھے بخش دو. یہ 70,000 قرآن شریف میں تم کو دیتا ہوں، تم اس کے بدلے ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے پہنچا دو. چونکہ ذریعہ تب آدمی نے کہا کہ بھائی یہ کیا، اسے کیا حساب ہے بھائی، تم ایسے مفت میں 70,000 قرآن شریف کیوں مجھے دے رہے ہو، اور ایک ہی سبحان اللہ کے بدلے میں تم مجھے دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو، مجھے پہلے حساب بتاؤ. نہیں حساب کیا دینا، کیا دیکھنا آپ کو، تو میں 70,000 دے رہا ہوں، ایک لے رہا ہوں، کوئی جوڑ ہی نہیں. کیا جوڑ نہ ہونے کو تو میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا جوڑ ہے. تم اب نہیں مانتے تو میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دراصل یہاں 70,000 قرآن شریف کوئی ثواب نہیں ہے، یہ ثواب تو دنیا کے اندر تھا، وہاں تو ایک کا ہی بہت تھا، چلے کہ 70,000 قرآن شریف کو ختم کرے. اس لیے یہاں ان 70,000 قرآن شریف پڑھنے کا ایک دمڑی ثواب نہیں ہے، ایک ٹکا ثواب نہیں ہے اس کا. اور جہاں تم ہو، جہاں سے تم باتیں کر رہے ہو دنیا میں، وہاں ایک سبحان اللہ کا ثواب بھی اتنا ہے کہ زمین سے آسمان تک کا خلا بھر جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 70,000 تم لے لو اور ایک سبحان اللہ مجھے بخش دو، کہ ایک سبحان اللہ کا بہت ثواب ہے اور 70,000 قرآن شریف کوئی ثواب ہی نہیں. تو بھائی آدمی جیسے ہی مرتا ہے نا، بس اب اس کا عمل ختم ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عمله، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کو اس کے کیے ہوئے عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے. ایسے اعمال کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. صدقے کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک عام صدقہ، ایک صدقہ جاریہ. عام صدقہ تو یہ کوئی سا بھی نیک کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسے صدقہ کہتے ہیں، اس کو آدمی کرتا ہے اس کا ثواب مل جاتا ہے. جیسے کسی کو 1 روپیہ خیرات کر دیا، یہ صدقہ ہے، خیرات کرے گا ثواب مل جائے گا. کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ صدقہ ہے، پانی پلا دیا، یہ صدقہ ہے. کسی کو کپڑے پہنا دیا، یہ صدقہ ہے. جب تک اس کے تن پر کپڑا رہے گا، پہنانے والے کو اجر ملتا رہے گا. کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لیا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات کہہ دی، یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. ایک صدقہ تو یہ، اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، کہ ایک مرتبہ وہ ہو جائے تو ہوتے ہی اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے، اور جس نے وہ کام کیا ہے اس کی زندگی میں بھی ثواب جاری رہتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب چلتا رہتا ہے، اور کرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ایسے بہت سے صدقات جاریہ ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے. ان میں سے اس حدیث میں 3 صدقے جاریہ بیان کیے گئے. نمبر ایک، کسی نے دین کا علم سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھلا دیا، یہ بھی صدقہ جاری ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ جل شانہ نے سیکھا آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا، تو صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، تبع تابعین سے پھر ان کے نیچے والے مسلمانوں نے سیکھا. آج تک حضور کے زمانے سے یہ دین کی باتیں سیکھنا سکھانا چلا آ رہا ہے. یہ جتنے مدارس دینیہ ہیں یہ سب اسی صدقہ جاریہ کے مراکز ہیں. یہاں پر قرآن شریف پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، یہاں قرآن شریف کے علوم پڑھے اور پڑھائے اور سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، حدیث شریف پڑھی اور پڑھائی اور سیکھے اور سکھائی جاتی ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، مسائل پڑھائے جاتے ہیں، آداب پڑھائے جاتے ہیں، احکام سکھائے جاتے ہیں، حلال حرام کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور اس کی تفصیلات سیکھے سکھائی جاتی ہیں. یہ صدقہ جاریہ کا ایک سلسلہ ہے جو کتنا وسیع اور عریض ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اندازہ کرو اس کا کتنا ثواب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہوگا. دن رات بس پڑھنے پڑھانے کا ایک سمندر ہے جس کا سارا ثواب حضور کی روح کو پہنچتا ہے، اور پھر آپ کے صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، علماء امت، صلحاء امت، اور جو جو بھی دین سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کو ان کا صدقہ جاریہ ہے. تو بھائی دوسروں کو کب سکھائے گا آدمی جب پہلے خود سیکھے. اگر ہم بقدر ضرورت علم دین سیکھیں گے تو پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اپنے بیوی کو بھی بتائیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. اس طریقے سے ہم دوسروں کو سکھانے والے ہو جائیں گے، اور کیا بھیجے گا اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو بھی سکھانے کا ہمیں موقع عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے. بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھے اور سکھائے، اور جائز طریقے سے صحیح صحیح باتیں سیکھے اور سکھائے. کیونکہ جس طرح دین کی صحیح بات بتانے سکھانے کا ثواب ہے، غلط بات سکھانے بتانے کا وبال ہے. نیت صحیح ہو اور جو باتیں سیکھے یا سکھائے وہ درست ہوں، اس طرح سے اندازہ کرو جو علماء امت لوگوں کو زندگی بھر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کس طرح سے ان کا صدقہ جاریہ دنیا کے اندر پھیلتا ہے، ان کے کتنے شاگرد ہوتے ہیں، اور پھر وہ استادوں سے سیکھنے کے بعد پھر وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور اسی میں اکثر عمریں گزر جاتی ہیں. تو جو لوگ دین سیکھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں، ان کا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری دسترس سے باہر ہے اور ہم یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر آدمی یہ نعمت اختیار کر سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے، اور حاصل کر کے اپنا صدقہ جاریہ قائم کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ دوسروں کو دین کی باتیں سکھانا یہ صدقہ جاریہ ہے. سکھانے کے بعد اب جس کو سکھایا ہے جب تک وہ اس کو آگے سکھاتا رہے گا یا پڑھ کر عمل کرتا رہے گا، جناب سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا چاہے وہ دنیا میں زندہ ہو یا نہ ہو. جیسے قرآن کریم کہ اگر کسی نے قرآن شریف سیکھ لیا اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے کسی کو سکھا دیا، اب یہ پڑھانے والا سکھانے والا تو فوت ہو گیا، لیکن جس کو سکھایا تو وہ پڑھ رہا ہے. تو زندگی بھر وہ پڑھتا رہے گا، اس کو اپنے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ پڑھانے والے کو بھی اسے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور قرآن شریف تو بہت بڑی بات ہے، نورانی قاعدہ بھی کسی کو بتا دیا، اور نورانی قاعدہ جو بڑی بات ہے، کسی نے کسی کو سبحان اللہ سکھا دیا، الحمدللہ سکھا دیا، اللہ اکبر سکھا دیا، لا الہ الا اللہ سکھا دیا، الحمدللہ کہنا سکھا دیا. جیسے عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا نام سکھاتے ہیں، سلام سکھاتے ہیں، صبح شام کی دعائیں سکھاتے ہیں، اساتذہ بھی سکھلاتے ہیں، یہ بھی اسی دین سکھانے میں داخل ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خود کو بھی دعائیں یاد ہونی چاہیے اور آداب معلوم ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے رہیں اور بتاتے رہیں۔ تو اس طرح سے ایک صدقہ جاریہ قائم ہوگا، اور قائم ہوگا ہی نہیں بلکہ وہ جاری ہوگا، جاری اور ساری ہوگا۔ آپ سکھائیں گے، پھر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، دوسروں کے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے بھائی بھتیجے بھانجے بھانجیاں، یہ سارے صدقہ جاریہ کا میدان ہے۔ ان سب کو بتا کر سکھا کر ہم اپنا صدقہ جاریہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دوسروں کو دین سکھانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو جس کو توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس پر فضل ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر انعام ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے یہاں تو ہر مشکل کا حل ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوں کہ ان کے اندر دوسروں کو دین سکھانے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اور یہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں کہ ہر آدمی دوسروں کو دین پڑھا نہیں سکتا۔ دین پڑھانے کے لیے بھی سب سے پہلے تو دین معلوم ہونا ضروری ہے، اور پھر پڑھانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کے اندر بہت ہی اس کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین ہی نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہوگا دین سکھانے پڑھانے کی صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ چونکہ ہم لوگ مدرسوں میں آتے جاتے تو ہمیں یہ ماحول بہت کثرت سے محسوس ہوتا ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں بہت لوگ ہیں دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھو کہ یہ ماحول کہاں کہاں ہے، کتنا کتنا ہے، تو ساری دنیا میں یہ جسم کے اندر تل کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ سارے مدارس مل کر کے اور ساری جماعتیں جو دینی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، یہ سب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے پوری دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں تو۔ تو ہر آدمی دین کی بات نہیں سکھا سکتا، نہیں پڑھا سکتا۔ تو دوسرا صدقہ جاریہ بیان فرمایا کہ دوسرا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اس نے کسی بھی طریقے سے علم دین پھیلایا، دوسروں کے پاس علم دین پھیلایا۔ اب علم دین پھیلانے کی حضرت نے چند صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر خود عالم ہے اور مصنف ہے تو مختلف موضوعات پر جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو وہ کتابیں لکھے، اور کتابیں لکھ کر کے چھاپ کر کے مسلمانوں میں پہنچا دے، یا تو مدارس کی ضرورت کی ہو تو مدارس میں پہنچا دے، عام مسلمانوں کی ضرورت ہو تو عام مسلمانوں میں پہنچا دے۔ جیسا کہ علماء امت نے یہ فریضہ بدرجہ اتم پورا فرمایا ہے کہ علماء امت نے ہر اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو شائع کیا ہے اور پھیلایا ہے اور پھیلا رہے ہیں، اور کتابیں پھیل رہی ہیں، اور کثرت سے ایسی ایسی کتابیں چھپ کر سامنے آ رہی ہیں جو پہلے بالکل نایاب تھی، کبھی ان کا نام بھی سننے میں نہیں آتا تھا یا نام ہی نام سننے میں آتا تھا، اب ماشاءاللہ وہ 10-10 جلدوں میں، 20-20 جلدوں میں، 30-30 جلدوں میں، 50-50 جلدوں میں چھپ کے آ رہی ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے رسالے بھی، چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی ان گنت بے شمار علماء کی طرف سے چھپ رہے ہیں، اور شاید مرتب ہو رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں، اور کتب خانوں کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ ہے دین پھیلانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ کتابیں رہیں گی اور لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو دیتے رہیں گے اور وہ پڑھتے رہیں گے، یہ پڑھ کر سناتے رہیں گے، جناب لکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب کتابوں کے تو ایک ہمارے یہاں الحمدللہ دریا ہے، کس کس کتاب کا آپ کے سامنے نام لیں، ایک دو کتابیں جو ہمارے اکابر کی بے انتہا مقبول ہیں اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ مثلا حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال، ابھی فضائل اعمال جس محلے میں جاؤ، جس مسجد میں جاؤ، اور شہر میں جاؤ، دیہات میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، پہاڑ میں جاؤ، ہر جگہ مسجد میں نماز کے بعد کسی نہ کسی نماز کے بعد اس کی تعلیم ہوتی ہے. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا کہ جماعت والے ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. لیکن یہ کتاب جماعت والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مقامی لوگ بھی باقاعدہ اس کے روزانہ تعلیم کرتے ہیں. گھروں میں بھی تعلیم ہوتی ہے، مدرسوں میں بھی تعلیم ہوتی ہے، تو اللہ نے کسی اس کو مقبولیت عطا فرمائی. ابھی حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب انہیں قبر میں پہنچ رہا ہوگا. ایسے ہمارے حضرت کی کتاب معرفت القرآن، یہ تمام تفسیروں میں اللہ پاک نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہوئی ہے. اور حضرت نے لکھی بھی اپنے آخری ایام میں، اپنے عمر کے آخری ایام میں، جب اکثر طبیعت بھی خراب رہتی تھی، طبیعت خراب ہو گئی تو لیٹ گئے، طبیعت بہتر ہو گئی تو لکھنے بیٹھ گئے. اس طرح آخر عمر میں آپ نے بستر مرگ پر اس کتاب کو لکھا ہے، اور مقبولیت اللہ پاک نے اس کو بے پناہ عطا فرمائی، اور کوئی تفسیر مقبولیت میں اس کے برابر نظر نہیں آتی. ایسی مقبولیت اللہ پاک نے عطا فرمائی، کوئی عالم اس سے مستغنی نہیں ہے. ہزاروں مسجدوں اور مدرسوں میں اس تفسیر کا مطالعہ کر کے درس قرآن کریم دیا جاتا ہے. اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دانت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن کریم لکھا، وہ بھی مقبول ہو رہا ہے الحمدللہ. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھیش زیور، وہ بھی ایسی صدقہ جاری مقبول عام. پہلے ہر گھر میں جہاں قرآن شریف ہوتا تھا بھیش زیور بھی ہوتا تھا، اور وہ آج بھی اس کی ہر گھر میں ضرورت ہے. بھائی تو ہماری نالائکی نہ سمجھیے کہ ہم نے اس کو اپنے گھروں سے نکال دیا. اب تو ہماری نالائکی یہاں تک آ گئی کہ جناب ٹی وی آ گیا، قرآن شریف گھر سے باہر چلا گیا. یہ تو ڈوب کے مرنے والا مقام ہو گیا کہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے قرآن شریف پڑھنا چھوڑ دیا، اور جب پڑھنا چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب گھر میں کوئی پڑھتا تو ہے نہیں، چلو مسجد میں رکھوا دو. اس طرح سے قرآن شریف گھر سے نکل گیا، اس کی جگہ ٹی وی آ گیا لیاذ باللہ، جس میں گھر بھی برباد، آخرت بھی تباہ و برباد. تو بھیشی اور بھی ایسا مقبول ہے، ایسی مقبول کتاب ہے کہ ایسی مقبول کتاب دیکھنے میں نہیں آئی، اور مستند بھی ایسی کہ اس سے بڑھ کر کوئی مستند نہیں. وہ اس وجہ سے کہ یہ کتاب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تقریباً 60 سال رہی ہے، اور علماء اور دیگر حضرات کی طرف سے اس کے مسائل پر تنقید اور تفتیش ہوتی رہی ہے، اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مطابق کہیں رجوع فرماتے رہے، کہیں توجیہ فرماتے رہے، کہیں اصلاح فرماتے رہے. تو یہ فتوی کی ایسی کتاب ہے کہ مصنف کی زندگی میں اتنے عرصے تک رہی ہے، اور اس کی تصویب اور ترقی ہوئی ہے، اس لیے نہایت ہی معتبر، نہایت ہی مستند. اب یہ الگ بات ہے کہ حالات کے بدلنے سے بعض مسائل میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن فی نفسی اس کے مسائل اپنی جگہ محقق اور نہایت ہی مضبوط ہیں، اور ایک عام عالم کے لیے بھی یہ کتاب نہایت کافی شافی، اور ہر مسلمان مرد عورت کے لیے تو علم دین کا جو درجہ فرض عین ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے. اس میں ضروری ضروری مسائل ہیں، اور ہر قسم کے مسائل ہیں، ہر قسم کے مسائل ہیں اس کے اندر، یعنی عقائد کے متعلق بھی، عبادات کے متعلق بھی، معاملات کے متعلق بھی، معاشرت کے متعلق بھی، اخلاق سے متعلق بھی. یہ تو سارے دین کے 5 شعبے ہیں، اسلام کے یہ 5 شعبے ہیں. ان 5 شعبوں کے متعلق حضرت نے اس کے اندر احکام اور مسائل اور آداب بیان فرمائے. تو یہ بھیجنے اور بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، اس لیے ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں علم کا درجہ فرض عین آ جائے، تو یہ بھیجنے اور ہم یا تو مطالعہ کر لیں، یا پھر کسی عالم سے پڑھ لیں. پڑھنا بہتر ہے مطالعہ کرنے سے، لیکن کوئی پڑھانے والا نہ ملے تو مطالعہ ضرور کرے. اور یہ جو ایک گھنٹہ میں نے کہا تھا وقت نکالیں, اس میں بیشی اور بھی بہترین کتاب رہی. تو یہ بھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست صدقہ ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک صدقہ جاریہ حضرت کے مواعظ ہیں, تقریباً 350 چھپے ہوئے ہیں, اور جو چھپے نہیں ہیں وہ الگ ہیں. جو چھپ گئے وہ 350 ہیں, اور 32 جلدیں ہیں ان کی, اور ہزاروں لوگ ان کو پڑھتے ہیں, اور علماء پڑھ کر کے اس پہ بیان بھی کرتے ہیں, اور کتنے لوگوں کی پڑھ پڑھ کے اس کی وجہ سے زندگی بدل چکی ہے, تبدیل ہو چکی ہے, سمجھ صحیح ہو گئی ہے, عقل صحیح ہو گئی ہے, علم صحیح ہو گیا ہے, اصلاح ہو گئی ہے, اور یہ فائدے ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری کاہلی دور فرما دے, سستی دور فرما دے, اور یہ جو ہے نا طلب کی بے حد ہمارے نہ کمی ہے. یہ سارے نعمتیں جو ان اکابر کی ہیں ان سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ہم بھی ان کے ذریعے اپنے صدقہ جاریہ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. تو جہاں بیشی ور پڑھیں وہاں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ بھی پڑھیں. وہی بات دوبارہ کہنے کو جی چاہتا ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کی تھی, کہ بس ہمارے اندر مطالعہ کرنے کی عادت پڑ جائے, ایسی عادت پڑ جائے جیسے کھانے کی عادت ہے, پینے کی عادت ہے, کہ جب تک تھوڑی دیر ہم کسی دینی کتاب کا مطالعہ نہ کر لیں اس وقت تک ہماری طبیعت کے اندر سکون نہ ہو. جیسے کھائے بغیر سکون نہیں ہوتا, پیے بغیر سکون نہیں ہوتا, نہائے بغیر اطمینان ہوتا نہیں ہوتا, بس ایسے ہی مطالعے کے بغیر سکون نہ ہو. اب تو رونا اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر مطالعے کا شوق ہی نہیں ہے. اس وجہ سے باوجود کہنے کی بھی توجہ نہیں ہوتی, اور مطالعے کا شوق ہو جائے کہ روزانہ کچھ دیر ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں گے, تو اس سے اس کے اتنے فوائد ہیں, اس کے اتنے فضائل ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے اندر جب مطالعے کی عادت پڑ جائے گی تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ تھوڑا تھوڑا ہم مطالعہ کرنا شروع کریں گے, تو یہ چار فائدے ہمارے حاصل ہو جائیں گے کہ ہماری سب سے پہلے سمجھ صحیح ہو جائے گی, عقل درست ہو جائے گی, علم صحیح آ جائے گا, عمل کی فکر پیدا ہو جائے گی, عمل درست ہونا شروع ہو جائے گا, اور عقائد صحیح ہو جائیں گے, اخلاق صحیح ہو جائیں گے, اعمال صحیح ہو جائیں گے, معاشرت صحیح ہو جائے گی, معاملات درست ہو جائیں گے. جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کا حل موجود ہے. تو یہ مواعظ بھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھائی صدقہ جاری ہے. تو دین کی کتابیں لکھ کر مسلمانوں کے اندر پھیلا دینا اور لوگ ان کو پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اب یہ کام بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے, یہ تو علماء کا ہی کام ہے. تو ایک اور راستہ ہے جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا, وہ یہ کہ جو کتابیں نہ لکھ سکے وہ کتابیں خرید کر وقف کر دے. سبحان اللہ, کسی مکتب کے اندر بچوں کو نورانی قاعدے پڑھائے جاتے ہیں, وہاں نورانی قاعدے نہیں ہیں, تو کوئی بھی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نورانی قاعدے خرید کر کے اس مکتب میں پہنچا دے. اب جتنے بچے نورانی قاعدہ پڑھیں گے اس کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جو نورانی قاعدہ پڑھے گا وہ قرآن شریف پڑھے گا, قرآن شریف پڑھے گا تو ایک دفعہ نہیں پڑھے گا, انشاءاللہ عمر بھر پڑھے گا. اب اس نے تو نورانی قاعدہ پڑھوانے کے لیے نورانی قاعدہ دیا, اس نے اس کی بدولت قرآن شریف پڑھا, اور اس کے بعد ساری عمر پڑھتا رہا. اب یہ قرآن شریف نورانی قاعدہ دینے والے کا انتقال بھی ہو گیا, لیکن قبر میں قرآن شریف کے پارسل آ رہے ہیں اس کے پاس اجر و ثواب کے. ایسے قرآن شریف اس نے حفظ کرنے والے بچوں کو, ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو لا کر کے دے دیا, تو یہ ان کی ملکیت کر دے, یا مدرسے میں وقف کر دے, اور مدرسے میں جو بھی بچہ پڑھنے آئے بس وہ قرآن شریف پڑھے, اور جب پڑھ چکے تو واپس دے جائے. ایسے ان مدارس میں جو علوم شریعہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں, فقہی کتابیں ہیں, اصول فقہی کتابیں ہیں, حدیث شریف کی کتابیں ہیں, اصول حدیثی کتابیں ہیں, قرآن شریف کی تفسیریں یہ مدرسوں میں عام پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، یہ کتابیں عام طور پر دینی کتبخانوں سے ملتی ہیں، تو جو چاہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اہل و عیال کے اس اعلی ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے خریدے اور مدرسوں میں وقف کر دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا، جس سے الحمدللہ بہت استفادہ کرنے کا موقع ملا. حضرت نے اس فرمایا تھا جب کوئی ان کے سنبھالنے کا انتظام نہ رہے تو ان کو مدرسے میں وقف کر دیا جائے. آج کل وہ دارالعلوم کی لائبریری میں وقف ہے. خود بھی کتنی کتابیں لکھی اور زندگی بھر پڑھاتے رہے، فتوے دیتے رہے، اور پھر جو کتابیں جمع تھیں وہ بھی جناب حضرت کی طرف سے مدرسے میں وقف ہو گئیں. اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے حضرت کا، خود یہ مدرسہ حضرت کا صدقہ جاریہ. جس میں غور کرو تو دین کی ہر خدمت یہاں ہو رہی. تو ہمارے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ جن مدرسوں میں جہاں جہاں جن کتابوں کی ضرورت ہو وہ خریدیں اور وقف کر دیں مدرسے کے اندر. اب وہ وقف کتابیں 100 سال تک رہیں، 50 سال تک رہیں، اور ہر سال طلبا آئے اور اساتذہ نے ان میں پڑھایا اور طلبا نے ان میں سے پڑھا، تو جناب دینے والے کے تو موج ہو گئی. اس کو تو اتنا زبردست صدقہ جاریہ قائم ہو گیا. پھر اب اس سے پڑھ پڑھ کر جائیں، وہ بھی تو آگے پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ چلایا قیامت تک چلے گا انشاءاللہ. تو جس نے ایک کتاب دی، جس نے 10 کتابیں دی، جس نے 40 کتابیں دی، جس نے 50 کتابیں وقف کی، اس کے تو باپ دادا کی موج ہو گئی، کیونکہ آپ نے سب کی طرف سے نیت کر لی کہ اللہ اس کا ثواب مجھے ہی ملے، میرے مرنے والوں کو ملے، میری پوری نسل کو ملے، سبھی کو ملے گا. ایک چھوٹی سی فضیلت ہے حدیث شریف میں کہ جو آدمی میری امت کے فائدے کی 40 حدیثیں میری امت کو پہنچا دے تو قیامت میں عالموں کے صف میں اٹھے گا. اب یہ نسخہ ایسا آسان ہے کہ ہر آدمی عالموں کے صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. عالم نہ صحیح لیکن عالموں کے قدموں میں تو جگہ مل جائے گی اس کو بھی، اور عالموں کا بہت بڑا درجہ. تو 40 حدیثیں چھپی ہوئی ملتی ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو 4 حدیث ہے وہ سب سے چھوٹی اور مختصر ہے. وہ یاد بھی کر لیں اور ساتھ میں وہ کتابیں چھپوا کر کے آگے تقسیم کر دیں تو مسلمانوں تک پہنچ گئی، پہنچانے پر بھی اس کو ثواب ملے گا اور یہ صدقہ جاریہ بنے گا اس کے. اب وہ کتاب جہاں جائے گی جو پڑھے گا پہنچانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو 2 صدقہ جاریہ ہو گئے، ایک دین سکھانا جو عام طور پر عالموں کا کام ہے، دوسرے دین کو پھیلانا، علم دین کو پھیلانا. علم دین کا پھیلانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ کتابیں خرید خرید کر کے جہاں ضرورت ہو جس کی ضرورت ہو وہاں پر اس کو پہنچائے. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ مسجدوں میں قرآن شریف نہ رکھیں، اس لیے کہ اکثر مسجدوں میں مسلمانوں نے اتنے قرآن شریف رکھ دیے ہیں کہ اب دیمک انہوں کھا رہی ہے، پڑھ نہیں سکتا کوئی. اس میں مسجد کے انتظام کرنے منتظمین پریشان ہیں کہ ان قرآن شریفوں کو کیا کریں، یعنی وہ اتنی تعداد میں ہے کہ رمضان شریف میں ہی پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، پھر باقی سال میں کب آئے گی بھائی. تو ہوتا ہے کہ بلا شبہ قرآن شریف مسجد میں رکھنا، وقف کرنا، مدرسے میں رکھنا یہ فضیلت ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. لیکن صدقہ جاریہ جب ہے جب کوئی اسے پڑھے گا، اور جب پڑھے گا نہیں دیمک چاٹے گی اس کو، تو پڑھ رکھنے کا کیا ثواب ملے گا، بلکہ اور الٹا مدرسے مسجد والوں کو پریشان کرنا ہوا. اس لیے کہ لوگ بغیر پوچھے رکھ دیتے اور مسجد میں جمع ہو رہے، اب ان کے کوئی پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور مسجد والے کسی دوسری جگہ دے نہیں سکتے عام حالات میں. اس لیے قرآن شریف وقف نہ کریں. ہاں جس مسجد میں ہے یا مدرسے میں ضرورت ہو پھر بے شک وہاں وقف کریں. ایسی دینی کتابیں بھی اپنی عقل اپنی سمجھ سے وقف نہ کریں. جس مدرسے میں کتابیں دینی ہوں وہاں جا کر محتم صاحب سے، ناظم صاحب سے ملیں اور ان سے دریافت کریں کہ آپ کو مدرسے میں کس قسم کی کتابوں کی ضرورت ہے. تو پھر دینی کتابوں کا، پھر اس میں سب سے پہلے تفسیر، پھر حدیث کی شرح، اس کے بعد پھر فقہ، اصول فقہ، پھر باقی علوم شریعہ، ان کی کتابیں خریدیں اور اپنے استطاعت کے مطابق وقف کر دیں، اس میں اپنے لیے، اپنے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ساسو سر اور ان کی طرف سے جہاں تک مسلمان گزرے ان سب کی اصال ثواب کی، اور اپنے سارے اساتذہ اکابر و مشائق کی اصال ثواب کی، اپنی اولاد اور اپنی پوری نسل کے لیے، بلکہ ہر مسلمان مرد عورت کو اس کا ثواب پہنچانے کی نیت سے وہ کتابیں وقف کر دیں. اب کتاب تو ایک دی اور ثواب ان سب کو ملے گا، وہ برابر ملتا رہے گا. تو یہ ہے بھائی، تیسرا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد کا ہے، کہ نیک اولاد جو ہے یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھیں ٹھنڈک بنا دے. کہ نیک اولاد جو ہے یہ بھی، اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ آدمی تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی نیک اولاد اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہے، روزانہ ان کے لیے اصال ثواب کرتی ہے، یاسین شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا، قل هو الله احد پڑھ کر ثواب پہنچانا، صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچانا، اور رمضان شریف میں ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام کر کے ثواب پہنچانا، اور ویسے ان کے واسطے مغفرت کی دعائیں کرنا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگنا، قربانی کرنا. تو مطلب نیک اولاد اپنے ماں باپ کو ہر طرح سے یاد رکھتی، ان کے مزار پر حاضری دینا اور ان کے لیے اس اعلی ثواب کے ذریعے ان کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ نیک اولاد کا کام ہے. اور یہ نیک اولاد بھی آدمی جب اپنی نیک اولاد کو نیک بناتا ہے تو بنتی ہے، یہ نہیں کہ بس خود بخود کہیں سے مل جاتی ہے، اولاد کو بھی نیک بنانے سے نیک بنتی ہے. اور یہ ہے کہ جہاں ان کو دین، ایک سب سے پہلے دین سکھائے، ان کو دین سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے اوپر توجہ دے، اور اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو نیک مجلس میں بزرگوں کے پاس لے کے جائے اور لے جاتا رہے، ان سے اس کا واقعہ تعلق جوڑے. ان تین باتوں اور چوتھا کام ہے دعا. ان کو دین سکھائے سب سے پہلے تو کام ہی ہے، دین نہیں سکھائے گا تو اولاد دیندار نہیں بن سکتی اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے علم دین ان کو سکھائے، نمبر دو ان کی دینداری کی تربیت دے، ان کو عمل کی تربیت دے، خود بھی تربیت لے، اپنی اولاد کو بھی تربیت دے. تربیت بھائی اور چیز ہے، کوٹنا پیٹنا اور چیز ہے. ہمارے یہاں تربیت نام ہے مارنے دھاڑنے کا، اور غصہ نکالنے کا، اور تھپڑ مارنے کا، اور گھونسا مارنے کا، اس کا نام سمجھ رکھا ہم نے تربیت. یہ تو بچوں کو برباد کرنے کا نسخہ ہے، تباہ کرنے کا نسخہ ہے. تو تربیت کریں، خود اپنی تربیت کرائیں، پھر اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، یا دونوں ساتھ ساتھ کریں. تیسرے ان کو اللہ والوں کے خدمت میں لے جائیں، اور ان کے پاس ان کو بھی بٹھائیں، جیسے خود بیٹھے ان کو بھی ان کے پاس بٹھائیں، ان سے ملائیں جلائیں، ان سے رابطہ بڑھائیں، ان کا رابطہ کروائیں. اور چوتھا یہ کہ دل و جان سے دعا کریں گے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا بھی اولاد کو نیک بنانے کا بہترین نسخہ ہے. گڑ گڑا کے دعا بھی کرتے رہیں، اور ہمیشہ اپنے اولاد کے ساتھ نرم رویہ رکھیں. کبھی کبھار تنبیہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر محبت کا، شفقت کا، نرمی کا معاملہ رکھیں، اور ان کی کسی غلط بات کو بخوشی قبول نہ کریں، اور کسی بری بات پر تنبیہ سے بھی باز نہ رہیں، لیکن نرمی سے، شفقت سے، یہاں تک کہ وہ اس برائی سے باز آ جائیں. اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو اولاد بن جائے گی نیک، اور نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں صدقات جاریہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية كلها. مولا حدی انک علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے صغیر اور کبیر سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو ہمارے اولاد کو اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما یا اللہ ہم کو ہماری اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ ہم کو ہمارے اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ ہمارے احباب کو نیک بنا دے اور ہم سب کو اپنا بنا دیجیے یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ اٹھانا یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ اٹھانا یا اللہ ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما تا زندگی ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائم عطا فرما تا زندگی ہمیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائم عطا فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانی دور فرما یا اللہ پریشانی دور فرما ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت نیک اور بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرما ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما یا اللہ تمام فتنوں سے حادثات سے سانحات سے واقعات سے آفات سے بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ مہنگائی اپنی رحمت سے دور فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما حکومت عادلہ قائم فرما اس ملک سے مہنگائی کو دور فرما بے حیائی کو دور فرما بے دینی کو دور فرما بدمنی کو دور فرما یا اللہ سکون چین آرام و راحت عطا فرما یا اللہ اس ملک کے نظریاتی اور سرحدی دونوں حفاظت جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدوں کی حفاظت فرما جو کفار و مشرکین اس پہ مسلط ہیں ان سے ہم کو نجات عطا فرما اور ہمارے ملک کو نجات عطا فرما عالم اسلام کو کفار کے نرغے سے نجات عطا فرما اور ان کی رہنمائی اور رہبری فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما جتنے احباب نے مردوں اور عورتوں نے اپنے اپنے مقاصد کی دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم